ذوالفقار حسن کا کیا کہنا ذوالفقار حسن کا کیا کہنا ذوالفقار حسن کا کیا کہنا
الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آله آل اللہ واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. در شام ولادت سبت اکبر کریم آل الله و شام جمعه متعلق به حضرت حجت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه، خداوند عیدی ما را معرفت بیشتر نسبت به ائمه طاهرین و راه متعالیانان عنایت بفرماید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما اسرات کے اندر ہیں، ایک تو خود کریم آل اللہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی ولادت با سعادت کی شام ہے، اور دوسرا خود جمعہ آج کا دن جس کی نسبت امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی طرف ہے کہ خداوند عالمین دونوں کی مناسبت سے جو ہمیں عیدی مرحمت فرمائے وہ اہل بیت علیہ السلام کی معرفت میں مزید اضافہ فرمائے.
خوب در محضری هستیم که اکثریت قاطع آن مجلس را جوانان تشکیل میدن،
اور اس محفل کے اندر جہاں موجود ہیں اکثریت جو ہے وہ ہمارے نوجوانوں کی ہے، کہ جو نوجوان طبقہ ہے وہ زیادہ نظر آتا ہے،
جوانان کے قریب العہد بملکوت،
اور جوانوں کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ ملائک سے نزدیک ہوتے ہیں، فرشتوں کے نزدیک ہوتے ہیں،
جوانان کے بے گناہ کمتر آلودے شدہ ہیں،
چونکہ ملکوت سے نزدیک ہوتے ہیں لہذا گناہوں سے کم ان کا سابقہ پڑتا ہے، کم گناہوں سے آلودہ ہوتے ہیں.
انسان ہر چھ بر عمرش می گزرد شاید اگر مواظب نباشد، قطعاً اگر مواظب نباشد آلوده تر خواهد شد،
اور جیسے جیسے انسان کی زندگی بڑھتی ہے اور اگر وہ ساتھ اپنی مواظبت نہ رکھتا ہو، اپنی نفس کی طرف توجہ نہ کرتا ہو، تو اس کی آلودگی میں بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ اضافہ ہوتا جاتا ہے.
برای اینکہ این جان طیب و طاہر را کہ خداوند طیب و طاہر به ما داده است آلوده نشود، امشب یک بحثی رو راجع به گناه شناسی خدمتتون خواهیم داشت.
اور یہ جو خداوند عالم نے ہمیں پاک طیب و طاہر روح اور جان عطا کی ہے، اس کو آلودگیوں سے بچانے کے لیے جو بحث آپ کے سامنے کریں گے وہ گناہ شناسی ہے.
شاید در روایتی باشد کہ جناب موسیٰ یا جناب عیسیٰ، من تردید دارم الان، از خداوند سوال کرد مل فتوبه، جوان مردی چیست؟
شاید حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ، ان دو بزرگواروں میں سے کسی ایک نبی سے یہ چیز نقل کی گئی ہے کہ ان میں سے کسی ایک نے خداوند عالم سے دریافت کیا کہ پروردگار مل فتوہ، فتوت کیا چیز ہوتی ہے، جوان مردی کس کو کہتے ہیں؟
شما جوانان باید اہل فتوت و جوان مردی بشید.
آپ نوجوانوں کو صاحب فتوت اور جوان مردی کا مالک ہونا چاہیے.
خطاب شد به ان نبی کہ فتوت این است،
اس نبی پہ خطاب ہوا کہ فتوت یا جوان مردی یہ ہے،
ان ترد النفس الی طاهره كما قبلتها مني طاهره، این جانی که بهت دادم طاهر طاهر بود، ملبس نبود، آلوده نبود، این جان طاهر را طاهر به من تحویل بده.
اس نبی کی جانب خداوند عالم کی طرف سے پیغام آیا کہ جوان مردی یہ ہے کہ میں نے جو نفس تمہیں طاہر پاک پاکیزہ دیا تھا، اسی طہارت کی حالت میں اس نفس کو میرے پاس لے کر آ جاؤ، یہ جوان مردی.
بحث امشب میخواهد فتوت را به شما یاد کرتا ہے.
آج کی انشاءاللہ جو گفتگو جو ہمارے دفعہ نکات ہوں گے اس میں آپ فتوت کو جوان مردی کو سیکھ پائیں گے.
ان جان طاہری را کہ خدا بے شما عنایت کردے ان رو طاہرن تحویل خدا ہو رہے.
اور یہ بحث ہمیں سیکھ کر یہ مدد دے گی کہ جو جان یا ہماری نفس خدا وند عالم نے جو ہمیں روح طیب و طاہر دی تھی ہم اس کو دوبارہ طہارت کے ساتھ خدا کی خدمت میں پہنچا سکیں.
اگر موفق بشوید کہ کار سخت نیست.
اگر اس کام میں آپ کامیاب ہوئے کہ یقیناً ایک تھوڑا سخت کام ہے.
اب جوان مردان عالم خواہید.
لیکن اگر آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ اپنی اس روح کو طہارت کے ساتھ واپس لے گئے تو پھر آپ نے ایک بہت بڑا کام انجام دیا.
من مقدمتاً ایک فہرستی رو خدمتتون عرض میکنم در مبحث گناہ جلسی و بعد وارد بحث میشیم.
بحث کی ابتدا میں ہم آپ کے سامنے ایک فہرست کو بیان کرتے ہیں کہ جب گناہ شناسی کی بات ہوتی ہے گناہ کی پہچان کی بات ہوتی ہے تو اس فہرست پہ نگاہ ڈالتے ہیں اس کے بعد آگے بڑھیں گے.
بے احترام اذان ساکت میشیم
کیونکہ اذان ہو رہی ہے اس کے احترام میں تھوڑی دیر سکوت کر.
در زمینه گناہ شناسی در مبحث گناہ شناسی من نه سرفصل را خدمتتون عرض میکنم و بعد راجع به دو سرفصل آن مقداری توضیح میدم.
گناہ شناسی یا گناہ کی پہچان کے ذیل میں جو گفتگو آپ کے سامنے کی جائے گی اس میں تقریباً 9 چیزوں کو فہرستوار بیان کروں گا، ان کی فہرست دوں گا اور ان میں سے دو کے بارے میں جتنا گنجائش ہوگی اتنی گفتگو کروں گا.
اگر انسان بخواهد مبحث گناہ رو به شکل تفصیلی ببینه باید این 9 مبحث رو دقیقاً یادش باشه.
اگر کوئی بھی انسان گناہ شناسی کے بارے میں دقیق اور تفصیلی بحث دیکھنا سیکھنا چاہتا ہے تو اس کو ان 9 نکات پہ جو بیان کیا جائے گا غور کرنا چاہیے.
اما تفصیل این 9 نکات نیازی به لااقل چند ماهی بحث داره.
اور 9 نکات جو آپ کے سامنے بیان کروں گا اگر اس کی تفصیل بیان کرنے کی طرف ہم آئیں تو کئی مہینوں کی بحث ہے جو ان 9 نکات کے ذیل میں بیان کی جا سکتی ہے.
بلی ما بنا داریم به شکل فہرست خدمتتون عرض کنیم.
ہم فہرست بار آپ کے سامنے فی الحال بیان کرتے ہیں.
یک مبحث در مبحث گناہ شناسی انگیزه گناہ.
سب سے پہلی چیز گناہ شناسی کے عنوان سے جب کی جانی چاہیے بات تو وہ انگیزہ ہے گناہ کرنے کا، جو انسان کی نیت ہوتی ہے انٹینشن ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے یا محرک انگیزہ شاید محرک کو کہتا ہے.
چھ چیزی محرک گناہ ہے
یعنی کس چیز کی وجہ سے انسان گناہ کی طرف آتا ہے، کون سا محرک سبب بنا کہ انسان گناہ کی طرف آیا.
گناہ تحقق او ہر کاری دو تا بخش داره.
ہر کام دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے،
یکی اندیشہ یکی انگیزہ.
ہر کام کے پیچھے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کام کا سوچ اس کام کی سوچ اور دوسرا اس کام کا محرک.
اندیشہ و انگیزہ ہر دو جنود ابلیسی مهاجم دارن.
اور جو سوچ ہے اور جو کام کرنے کا محرک ہے ان دونوں کے اندر شیطانی لشکر بھی ہوتے ہیں.
وهم و حدس و خیال مهاجمان ابلیسی هستن بر عقل نظری.
جو ہماری عقل ہے جس کو ہم عقل نظری کہتے ہیں، جیسے چیزوں کو سوچتے ہیں جس کو اندیشہ کا نام دیا جاتا ہے، اس کے اندر حدس وہم اور خیال یہ وہ لشکر ہیں جو شیطان کی ٹیم کا حصہ ہیں اور ان کا کام انسانی عقل کے اوپر حملہ کرنا ہوتا ہے.
وهمی شود از خیالی صلحشان و جنگشان و از خیالی نامشان و ننگشان.
اشعار کا ترجمہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، آپ کو وہ عادی ہے کہ میں اس موقع پر معمولا خاموشی اختیار کرتا ہوں.
خب دو طایفه از جنود ابلیسی مهاجم بر عقل عملی هستند.
عقل عملی کے اوپر بھی دو گروہ جو ہیں وہ حملہ آور ہوتے ہیں،
غضب و شہوت.
اور وہ جو حملہ آور ہونے والی طاقتیں ہیں فورسز ہیں شیطانی لشکر کی وہ غضب اور شہوت ہے.
انگیزه گناہ تولیدی ہے، وهم و حدس و خیال غضب و شہوت ہیں. این انگیزه
جو محرک سبب بنتا ہے جس کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے وہ یہی 5 چیزیں ہو گئیں، حدس وہم خیال اور اس کے ساتھ مل کر غضب و
شہوت. شہوت ہم نہ فقط شہوت جنسی ہے،
شہوت کی تعریف بہت وسیع اور عمومی ہے. ہمارے یہاں جب شہوت کہا جاتا ہے اس سے مراد فقط ایک جنسی تعلق ہوتا ہے، نہیں فقط یہ نہیں ہے، شہوت ایک وسیع معنی رکھتی ہے.
این انگیزه زمینه رشد میخواد.
یہ جو محرک ہے جو انگیزہ ہے گناہ کرنے کا اس کو بھی رشد کرنے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے ایک زمینہ چاہیے ہوتا ہے
میدان میں خواہ
اس کے لیے ایک میدان کی ضرورت ہوتی ہے
بدون میدان نہیں تواند رشد کنند
یہ ایک میدان میں ایک ماحول میں پروان چڑھتا ہے یہ محرک جو بنتا ہے انسان کا اس کو بھی ایک زمینہ اور ماحول چاہیے اس کے بغیر آگے نہیں بڑھتی
اول زمینہ خانوادگی کی ہے
سب سے پہلا ماحول جو اس محرک کو جو انسان سے گناہ کرواتا ہے اس کے لیے ماحول فراہم کرتا ہے سب سے پہلا میدان خود گھر ہے انسان کا گھرانہ ہے
زمینے دیگر زمینے ہے اقتصادی گناہ ہے
دوسرا جو ماحول فراہم کرنے والی چیز ہے محرک کو وہ اقتصادی حالات و معاملات ہیں
انہاں سرخصل دارین میگیم ہم خواہیم رد بشیم
ہم تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے فقط آپ کے سامنے نکتہ وار یا فہرست وار چیز کو بیان کر رہے ہیں
زمینه دیگر زمینه اجتماعی گناه
ہے اس کے بعد جو تیسرا زمینہ یا ماحول جس کی وجہ سے محرک انسان کا سبب بنتا ہے کہ گناہ کرے وہ انسان کا اجتماعی ماحول ہے
زمینه دیگر عوامل تخریبی و تباہی محیط ہے
اس کے بعد ماحول کے اندر انوائرمنٹ کے اندر ایسے عوامل کہ جن کی وجہ سے انسان خراب کاری کی طرف جاتا ہے
مثل میڈیا
کہ جن میں ہم نام لینا شروع کریں تو میڈیا کا نام آئے گا انٹرنیٹ کا نام آئے گا اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں آج کل تو خیر واٹس اپ وغیرہ بھی اس طرح سے کام کرتے ہیں
زمینه دیگر زمینه های روانی گناه ہے
اس کے بعد جو اگلی زمین بنتی ہے کہ جہاں محرک کو مدد ملتی ہے وہ نفسیاتی یا روانی مسائل ہوتے ہیں کہ جہاں
دوران تولید میکنن
کہ اس کی وجہ سے ایسا خیال پیدا ہوتا ہے
زمینه دیگر زمینه سیاسی گناه ہے
ایک اور زمین جہاں پہ ماحول پروان چڑھتا ہے اور محرک بنتا ہے گناہ کا وہ سیاسی ماحول ہوتا ہے
و در زمینه سیاسی بعضاً زمینه سازمانی یہ گناہ ہے
بعض اوقات سیاسی انوائرمنٹس کے اندر خود تنظیم اور جو سازمان آپ معلوم ہے تنظیم کو کہتے ہیں آرگنائزیشنز جو ہوتی ہیں وہ خود ایک بعض دفعہ ماحول فراہم کرتی ہیں
پس مجموعاً نه زمینه برای توسعه و ترویج اون انگیزه
پس تقریباً نو نکات ہیں جن کو ابھی ہم نے بیان کیا کہ جن کی وجہ سے کسی چیز کا انگیزہ یا محرک بنتا ہے اور انسان گناہ کی طرف جاتا ہے
امشب انشاءاللہ راجع به دو زمینه از این نو زمینه بحث می کنم
آج آپ کے سامنے ان نو میں سے دو کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کریں گے
یکی زمینه های اجتماعی گناہ ہے
جن میں سے پہلا اجتماعی ماحول کے جو زمینہ بنتا ہے میدان فراہم کرتا ہے محرک بنتا ہے گناہ کے لیے
یکی زمینه های سیاسی گناہ
دوسرا سیاسی
ان دوتا رو خوب یادتون باشه
اپنے ذہنوں میں آپ اس کو رکھیے گا
زمینه اجتماعی گناہ
گناہ کرنے کا اجتماعی ماحول یا زمینہ جو فراہم ہوتا ہے
دو زمینے سیاسی گناہ
اور گناہ کا سیاسی زمینہ جو بنتا ہے
یادتون باشه این حرفی که میزنم باید سیاسی بود اما نباید سیاست زده شده خواهیم گفت الان
انشاءاللہ اپنی گفتگو میں بیان کریں گے ہمیں سیاسی ہونا ہے یعنی ہمیں سیاست آنی چاہیے لیکن سیاست کا شکار نہیں ہو جانا چاہیے سیاست زدہ نہیں ہونا چاہیے
نمیدونم اینطور بحث کردن خستتون نمی کنه
یہ جو میں عناوین ابھی ہم نے بیان کیا ایسے بحث کر رہا ہوں تھک تو نہیں جائیں گے ان باتوں سے
خب سازندگان زمینه اجتماعی گناه چهار گروه هستند
چار گروہ ایسے ہیں کہ جو اجتماعی طور پر گناہ کا زمینہ فراہم کرتے ہیں
محیط فاسد و جذبزدگی
سب سے پہلے جو عنصر ہے وہ خراب ماحول اور اس ماحول کے تابع ہو جانا اس ماحول کے اندر اپنے آپ کو رنگ دینا یہ سبب بنتا ہے
یہ دو رہبران گمراہ
ماحول کے بعد جو دوسری چیز گناہ کا زمینہ اجتماعی گناہ کی بات ہو رہی ہے فراہم کرتی ہیں وہ گمراہ رہبر
سے ہمنشین و دوستان بد
تیسری چیز برے اور خراب قسم کی دوست یا دوستیاں
محرومیت ها و شکست ها اور یہ اجتماعی.
اور چوتھی چیز, اجتماعی میدان میں بعض اوقات انسان کی محرومیتیں یا ناکامیاں سبب بنتی ہیں.
انشاءاللہ میں راجع به این محرومیت های اجتماعی و وازدگی های اجتماعی امشب مقداری حرف خواهم زد.
انشاءاللہ چوتھے نقطے کی جانب کے جس میں بیان کیا اجتماعی کاموں میں محرومی یا ناکامی بھی سبب بنتی ہے, انسان گناہ کی طرف جاتا ہے, وہ محرک بن جاتا ہے.
پس چیزی که باعث زمینه اجتماعی گناه میشه چند تا چیز شد؟ چهار تا.
پس چهار چیزیں ہو گئیں کہ جو اجتماعی گناہ کا سبب بنتے ہیں, اجتماعی کی طرف سے جو محرک بنتا ہے گناہ کا, اس میں چار چیزیں:
محیط فاسد و جذبزدگی,
خراب ماحول اور اس ماحول کے تابع ہو جانا,
رہبران گمراہ,
گمراہ قیادت,
ہم نشین و دوستان بد,
برے دوست,
محرومیت ها و وازدگی ها و شکست های اجتماعی,
اور اجتماعی کاموں میں محرومیت اور شکست کھا جانا.
پس راجع به این چهار تا الان حرف میزنیم.
اب ان چاروں کے بارے میں مزید کھول کے بات کریں گے.
ما دو تا محیط میتونیم داشته باشیم, یه محیط سالم یه محیط فاسد.
پہلا نقطہ جو ہم نے بیان کیا اجتماعی گناہ کے حوالے سے اس میں تھا ماحول. اب ماحول کی دو قسمیں ہوتی ہیں, دو ٹائپس ہوتی ہیں, ایک اچھا ایک برا.
محیط سالم انسان سالم میں پرورش,
اگر ماحول اچھا اور سالم ہو تو اس میں پرورش پانے والے افراد بھی اچھے ہوتے ہیں.
ما در ایرانمون 8 سال در مناطقی محیط سالم داشتیم.
8 سال جو جنگ ظاہراً لڑی اس کے حوالے سے اشارہ ہے کہ جو 8 سال ہم نے جنگ لڑی ہے ایران میں, وہاں اس 8 سال میں انتہائی پاک و پاکیزہ اور سالم ماحول تھا. بعض علاقوں میں
صدها هزار جوان پاک اینت,
اور اسی 8 سالہ جنگ کا جو ماحول تھا اس کے اندر ہزاروں اور لاکھوں پاک سرشت انسان افراد نوجوان موجود ہیں.
محیطی کہ در اون نثار ہست, ایثار ہست, فدا شدن ہست, دیگران رو مقدم داشتن ہست, برای خدا اقدام کردن ہست, این محیط انسانهای سالم می پروراند.
ایک ایسا ماحول تھا کہ جس کے اندر فداکاری تھی, ایثار تھا, قربانی تھی, خدا کی خاطر قدم اٹھانا, یہ سارے اچھائیاں وہاں موجود تھیں. ایسے ماحول کے اندر اچھا انسان وجود میں آتا ہے.
انسانهایی که فرشته خوب بودن,
ایسے افراد کے جو فرشتہ صفت تھے,
آمدن فدا شوند تا خدا بماند,
اور ایسے افراد کے جن کی خصوصیات یہ تھیں کہ فرشتوں کی مانند تھے, آئے اپنے آپ کو انہوں نے قربان کر دیا تاکہ خدا باقی رہے.
آمدن فدا شدن تا دین بماند,
اپنی قربانی دے کر دین کو بچا لیا.
فدا شدن تا انسانیت بماند,
اپنی قربانی دی تاکہ اپنی قربانی سے انسانیت کو بچا سکے.
فدا شدن تا دیگران به تعالی برسن,
اور اپنے آپ کو قربان کر دیا تاکہ دوسروں کو ترقی اور رشد مل سکے.
این محیط سالم انسان سالم می پرورش,
ایسا ماحول اچھا انسان پرورش کرتا ہے.
اما مکانی که مرکز زباله هست کہ اونجا غیر از میکروب تولیدی نداره,
لیکن اس کے مقابلے میں, سالم ماحول کے مقابلے میں گندا ماحول ہو, فاسد ماحول ہو, جیسے کچرا خانہ ہوتا ہے, وہاں سوائے جراثیم کے کوئی اور چیز پرورش نہیں.
محل رشد میکروب ہے.
جہاں کچرا خانہ ہوتا ہے وہاں سوائے جراثیم کے کوئی اور چیز پرورش نہیں پاتی.
محیط فاسد چنین ہے.
ایک فاسد ماحول کی مثال ایسے ہی ہے.
و این محیط دارای اقسامی است,
اور اس ماحول کی بھی قسمیں ہیں.
محیط مدرسه,
مثلا جو ماحول ہم کہنے چاہے فاسد ہو یا سالم, اب اس کو مزید تقسیم کریں گے. اسکول ایک ماحول فراہم کرتا ہے.
اگر مدرسه سالم باشد انسان سالم می پروراند.
اب اسی کیٹیگری کے مطابق اگر اسکول سالم ہے, اس کا ماحول اچھا ہے, تو وہاں اچھے شاگرد تربیت.
محیط خانه,
اسی طرح گھر ایک ماحول ہے.
محیط فرہنگی,
ہمارا ثقافتی ماحول ہے.
محیط اداره,
ایک آفس انوائرمنٹ, وہ ایک ماحول ہے.
محیط شہر, محیط روستا, محیط ایالت,
گھر کا ماحول, شہر کا ماحول, گاؤں کا ماحول, ان تمام چیزوں کے اندر ایک ماحول ہوتا ہے.
محیط دانشگاہ, محیط حوزہ علمیہ,
حتی یونیورسٹیز کا, اور اس کے ساتھ ساتھ حوزہ ہے علمیوں کا, ایک ماحول ہوتا ہے.
محیط بیمارستان,
اسپتال کا ایک ماحول ہوتا ہے.
محیط عقد و عروسی و شادی,
شادی بیاہ, اس کا ایک اپنا ایک ماحول ہوتا ہے.
اینا محیط هایی هستن که باید سالم سازی بشوند.
یہ وہ عناوین ہیں یعنی وہ ماحول کی تقسیم کی کہ اتنے ساری چیزیں ماحول فراہم کرتی ہیں، ان سب کو صحیح اور سالم ہونا چاہیے
من تا ایک محیط اجتماعی داشته باشی،
تاکہ ہمارے پاس مجموعاً ایک صحیح اور سالم ماحول
موجود ہو، یہ محیط اجتماعی طیب،
تاکہ تمام جگہوں کی پاکیزگی کے نتیجے میں ایک طیب و طاہر اجتماعی ماحول وجود میں آ سکے.
یادتان باشد محیط شدیداً مؤثر است.
بات ذہن میں رکھیے گا کہ ماحول کا انسان پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے.
در سورہ اعراف،
سورہ مبارکہ اعراف میں ہے،
از آیه 138 تا 143 اونجا تاثیرگذاری محیط را خدا بیان میکنه.
سورہ اعراف کی آیات نمبر 138 سے 143 148-143 تک ماحول کے بارے میں گفتگو ہے.
خب گفت داستان اینه،
واقعہ کیا ہے ان آیات میں یہ ہے،
جناب موسی آمده مبارزش رو شروع کرده.
جناب موسی آئے اور انہوں نے اپنا مبارزہ، اپنا مقابلہ، اپنا جہاد مثلا شروع کیا.
با فرعون جنگیده،
فرعون کے ساتھ جنگ چھیڑ دی.
بنی اسرائیل رو آزاد کرده،
بنی اسرائیل کو آزاد کروا دیا.
فرعون به صدد نابودی برآمده،
فرعون نے جب یہ کچھ دیکھا تو حضرت موسی اور ان کے ساتھ چلنے والے مومنوں کو تباہ کرنے کا سوچا.
حالا میخوان از رود نیل بگذرن.
اب حضرت موسی اور ان کے ساتھ چلنے والے ان کے پیچھے پیچھے مومنین جو ہیں وہ نیل تک پہنچے اور وہاں سے گزرنا ہے.
از رود نیل ہم می گزرن،
اور اس کے بعد حضرت موسی کی ہمراہی میں نیل سے بھی گزر جاتے ہیں.
فرعون وارد می شود، غرق می شود.
اور جب فرعون آتا ہے اپنے لشکر کے ساتھ تو وہ اس پانی کے اندر غرق ہو جاتا ہے.
بنی اسرائیل دیدن این پیامبر آمد، آنان را آزاد کرد، از بردگی رهانی، انقدر معجزات هم نشان داد، حالا از رود نیل هم رد شدن.
حضرت موسیٰ کے ساتھ جو چلنے والے مومنین تھے جن کو نجات ملی، انہوں نے چند چیزوں کو آنکھوں سے دیکھا کہ نبی خدا آیا، اس نے ہمیں نجات دی، غلامی سے آزاد کروایا، معجزات کے ذریعے پھر دریائے نیل میں رستہ بنا ان کے لیے اور یہ دریائے نیل سے گزر گئے.
خب باید از جناب موسیٰ تشکر کنن.
اب اتنا کچھ دیکھنے کے بعد تو ان کو جناب موسیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے.
وارد یہ منطقے شدن،
دریا نیل سے گزر کر جب آگے بڑھے ایک وادی میں پہنچے،
دیدن بله قومی هست، بت‌ها دارن، در مقابل بت‌ها دارن کرنش میکنن.
اور جب یہ دریا نیل کی دوسری طرف پہنچے ایک آبادی میں، دیکھا کہ وہاں ایک قوم ہے اور وہ بتوں کے سامنے بیٹھی ہوئی عبادت کر رہی ہے.
آنچنان تحت تاثیر محیط بتخانه و پرستی قرار گرفتن که شروع کردن از موسی چیزی رو مطالبه کردن.
اور یہی قوم جو سب کچھ دیکھ چکی تھی جب اس ماحول میں پہنچی ہے کہ وہاں بت پرستی ہو رہی تھی، تو اس اثر ماحول کا اتنا اثر ان پہ ہوا کہ حضرت موسی سے اسی طرح کے بتوں کا مطالبہ شروع کر دیا.
مبادا از بت‌های سازمانی تبعیت کنی که میتوزی.
آپ کو میں نصیحت کروں گا کہ اپنی جو آپ کی آرگنائزیشنز کے بنے ہوئے بت ہیں ان کی پیروی مت کیجیے گا کہ ہلاک ہو جائیں گے.
آتش میگیری،
ہلاک ہوں گے، آگ لگ جائے گی آپ کے اعمال کو، مثلاً آپ کی خصوصیات کو.
خب چه شد؟ و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر، بنی اسرائیل از دریا گزروندیم.
اب قرآن کی آیات ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے گزار دیا.
فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، دیدن بله بت‌هایی و عده‌ای بت پرست رو دارن چجور تواضع میکنن، خشوع میکنن، خضوع میکنن در مقابل بت‌ها.
اور جب یہ دریا سے گزر گئے، قرآن کی آیات ہیں تو بیان کر رہی ہیں کہ وہاں انہوں نے دیکھا کہ قوم ہے کہ جو اپنے بتوں کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے اور اس کی پرستش کر رہی ہے اور ایک ماحول بنا ہوا ہے.
قالوا یا موسی، جناب پیغمبر، جناب موسی، اجعل لنا الها کما لهم آلهه.
یہاں پہ حضرت موسی سے انہوں نے درخواست کی کہ اے حضرت موسی، ہمارے لیے بھی ایسے ہی بتوں کو بنا دیجئے جیسے کہ ان کے لیے معبود اور ان کا بت ہے، معبود بنا ہوا ہے.
اجعل لهم الها کما لهم آلهه. موسی، ما هم خود یہ بت ہی نہیں پرستیں،
یعنی موسیٰ جیسے ان کے لیے عبادت کے لیے ایک ظاہری چیز ہے بت ہے، ہمارے لیے بھی ایک اس طرح کا ہونا چاہیے، ہم اس کی بھی پرستش کریں.
از دریا گزراندتان،
توجہ کی بات ہے کہ یہ موسیٰ وہ ہے کہ جس نے خدا کی مدد سے دریا سے گزار دیا تمہیں,
فرعون رو غرق کر,
فرعون غرق ہو گیا اسی دریا کے اندر,
عزتمند شدن,
وہاں سے نکل کے عزت ملی,
مبتلا شدن به یہ محیط,
اور اس کے بعد ایک فاسد ماحول میں آئے اور اس میں مبتلا ہو گئے,
محیط بت پرستی,
کیسا ماحول تھا جہاں بت پرستی ہو رہی تھی,
انچنان متاثر از این محیط شدن,
اس ماحول سے اس قدر متاثر ہوئے
کہ گفتن یا موسی اجعل لنا الہاً کما لهم آلہا,
حضرت موسیٰ سے درخواست کر بیٹھے کہ اے موسیٰ جیسا ان کے لیے الہ ہے یہ بت ہے اسی طرح کا ہمارے لیے بھی بنائیے.
ببینید محیط چقدر اثر میگذاره,
یہ آیت اس بات کی طرف اللہ دلیل ہے کہ ماحول کا کتنا اثر انسانوں پر پڑتا ہے.
ما دیدن داریم, ما مشرق داریم,
ہمارے یہاں دیکھنا اور اس کے بعد ایک راستہ ہوتا ہے, اس دیکھنے سے بعض دفعہ انسان راستہ بناتا ہے. ہمارے پاس میتھڈ ہوتا ہے,
ان میتھڈ اگر محقق بشود دیگه دنبال آلہ نہیں گردیم,
اگر ہمارا میتھڈ صحیح طریقے سے اس پہ اپلائی کرنا شروع ہو جائیں چیزیں, ہم اس کی اپلیکیشنز پہ آ جائیں تو کبھی بھی اس طرح کے بتوں اور معبودوں کی بات نہیں.
میتھڈ ما ہم اطاعت از مقام معظم رهبری,
اور ہمارا جو میتھڈ ہے, جو روش ہے, وہ راستہ ہے, وہ کیا ہے, ہمارا میتھڈ رہبر معظم سید علی خامنائی کی اطاعت کرنا ہے, ان کی پیروی کرنا ہے.
ببینیم وہ چه می خواهد وان عمل کنیم,
جو وہ چاہتے ہوں ہمارا کام اس پر عمل کریں.
اگر ما به این مقطع رسیدیم بدانیم آقاییم,
اگر ہم نے اپنے اندر اس بات کو اتار لیا اور اس حقیقت تک پہنچ گئے کہ اطاعت کے اندر ہی نجات ہے, ہم آقا بن جائیں گے.
در این طوفان و تلاطمی که در دنیا علیه نظام اسلامی شده, این موسی زمان با خودش اداره کرده, پس به دنبال برویم.
توجه کیجیے گا, یہ معمولی باتیں نہیں کر رہے ہیں آقا اس وقت. میں آپ اور میں بھی لہجے سے واقف ہیں, سبھی واقف ہیں. فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی اس وقت دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے, جو بھی بھونچال آئے ہوئے ہیں, ہر طرف ایک تفراتفری اور ماحول ہے, اس چیز کے باوجود اس موسیٰ یہ زمان یعنی سید علی خامنائی نے قوموں کو نجات دیا ہے, کنارے تک لگایا ہے. ہمارے لیے بھی راستہ یہ ہے کہ ہم ان کی اطاعت.
الان ما ایک فرعون در مقابلمون نداریم, پنج به علاوه یک داریم, شش تا فرعون قوی تر از اون فرعون, ولی در مقابلشون ایستادیم.
اور ابھی ہمارے زمانے کا ماحول یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نبی جو تھے ان کے زمانے میں ایک فرعون تھا, آج ہمارے زمانے میں ایک فرعون نہیں ہے, پانچ پہ علاوہ ایک کا جو آپ نے سنا ہوا ہے, چھ جو ممالک بنتے ہیں, اس طرح کے چھ چھ فرعون اور کئی فرعون ہیں جن کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. الحمدللہ
خیلی با شہامت ہم ایستادی,
پوری عزت اور شجاعت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں.
اگر میخوایم آقا بشیم,
اگر ہمیں سید بننا ہے, آقائی کرنی ہے,
اطاعت از رهبری,
اس کا راستہ فقط یہ کہ اطاعت کی جائے,
بے دنبال رضایت ایشون بودن.
ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جس چیز سے وہ راضی ہوں اس کام کو انجام دیں.
خلاصہ محیط اثر گزار ہے.
نتیجہ یہ ہے کہ قرآن کی آیات بیان کر رہی ہیں کہ انسانوں کے اوپر ماحول کا اثر پڑتا ہے.
اما یادتون باشد محیط جبرآور نیستا,
لیکن یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ محیط کا اثر ضرور پڑتا ہے, لیکن محیط ماحول کا اثر ضرور پڑتا ہے, لیکن ماحول کبھی بھی جبری طور پر طاری نہیں ہو سکتا.
میں بعدا یادمون بهمون تفهیم کنن که بابا زمانه خراب شده, تو هم باید خراب بشی.
ایسا نہ ہو کہ ہمیں کوئی یہ سمجھانے کی کوشش کرے, پڑھانے کی کوشش کرے کہ بھئی ماحول خراب ہے, زمانہ خراب ہے, تم بھی خراب ہو.
این یک شعار استعماری ہے,
یہ استعمار کا ایک نعرہ ہے.
زمانه و محیط هیچ کدومشون جبرآور نیستن.
ذہن رکھیے گا کہ ماحول, زمانہ, ٹائم کبھی بھی انسان کو مجبور نہیں کر سکتا خرابی کی طرف,
بلی اثر گزارن,
اثر رکھتا ہے, مجبور نہیں کر سکتا.
مبادا از حرف من تخیل این معنا بکنی که زمانه و محیط جبرآور است, نه,
ایسا ہرگز گمان نہیں کیجیے گا میری بات کا جو میں نے کہا کہ ماحول کا اثر ہوتا ہے. صحیح نتیجہ ہرگز مت نکالیے گا کہ لازمی طور پر ہر انسان پر اس کا ایسا اثر ہوگا کہ انسان اس کے رنگ میں رنگ جائے. نہیں, انسان پہ جبر نہیں کر سکتا.
در جاہلیت ان زمان پیغمبر آمد. زمانه رو عوض کرد. محیط رو عوض کرد.
یعنی اور اس بات کی طرف دلیل یہ ہے کہ ماحول ہر کسی پر اثر انداز نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ جبری طور پر ہر انسان کو خراب کرے. دلیل یہ ہے کہ رسول اکرم کی جو بعثت ہے وہ خود دوران جاہلیت میں اس زمانے میں رسول اللہ مبعوث ہوئے.
انسان اس کے محیط رو میسازے
اور رسول اللہ نے ماحول تبدیل کیا تھا. بس ایک انسان ماحول تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے.
انسان اس کے زمان رو میسازے.
انسان کی صلاحیت ہے کہ وہ زمانے کو بناتا ہے.
باید انسان شد و زمان ساز شد و محیط ساز شد.
بس ہمیں انسان ہونا چاہیے تاکہ ہم انسان بن کر زمانہ اور وقت دونوں کو ہم بنا سکیں.
اما اگر چنانچه ما در اعتقاد و ایمان قوی نشدیم،
لیکن اگر ہم اپنے اعتقادات میں اپنے ایمان میں مضبوط نہ ہوئے،
باید از محیط فرهنگ فاسد دوری کنیم.
تو اس کے بعد اگر ہمارے اندر کمزوری یا سستی ہے ایمان اور اعتقادات میں، تو ہمیں خراب ماحول سے دور ہونا چاہیے.
یک مرتبه یک فیل، یک ماهواره ما رو منحرف میکنه.
بعض اوقات انسان فقط ایک فلم کے ذریعے سے نیٹ پہ آنے والی ایک چیز کو دیکھ کر فاسد ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے.
محیط بعضی از مواقع باعث میشه از نعمتهای الهی غفلت کنیم.
ماحول بعض اوقات اس بات کا بھی سبب بنتا ہے کہ انسان خدا کی نعمتوں سے غفلت اختیار کرتا ہے
و بعد ناسپاسی کنیم.
اور چونکہ غفلت کرتا ہے لہذا اس کی نعمتوں پہ ناشکری بھی کرتا ہے. جیسے بنی اسرائیل نے کیا.
این همه نعمت خدا بهشون داد، باز گفتن از اللنا اله کما لهم آله.
اتنی نعمتیں خدا نے ان کو عطا کی تھی، دریا نیل سے گزار دیا تھا، اس کے باوجود بت پرستی کو دیکھا، ماحول کا اثر لے کے کہنے لگے ہمیں بھی ایسا ہی چاہیے.
گاہی انسان بحدی غفلت زده میشه.
بعض اوقات انسان بہت زیادہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے
کہ کجندیش می شود، تفکر کج پیدا می کند.
اور اس حد تک انسان جو ہے ماحول سے متاثر ہوتا ہے کہ اس کی فکر کے اندر انحراف آ جاتا ہے، سوچ ٹیڑی سوچنے لگتا ہے
کہ از رہبران الہی چیز منحرفانہ می خواهد.
اور اس حد تک انسان پھر آگے بڑھتا ہے کہ الہی رہبروں سے ایک منحرف چیز کا مطالبہ کرتا ہے،
درخواست انحراف می کند.
ایک ان سے مطالبہ کرتا ہے کہ راستے کو مثلا ٹیڑھا کیا جائے.
بے جناب موسیٰ میگن اجعل لنا الہاً.
اس کی مثال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ جو ایک آسمانی اور الہی رہبر ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں ایک معبود بت کی صورت میں چاہیے.
از این داستان جناب موسیٰ و بنی اسرائیل ما استفاده دیگری هم می کنیم.
یہ جو واقعہ یا داستان جناب موسیٰ اور بنی اسرائیل کی قرآن میں ہے، اس سے اور بھی کئی فوائد اٹھائے جا سکتے ہیں، مطالب نکالے جا سکتے ہیں.
افراد ملت ها ہمیشہ در معرض انحطاط و انفعال ہیں.
مثلا ایک اور جو اس سے پیغام لیا جا سکتا ہے، کئی پیغامات لیے جا سکتے ہیں، ان میں سے ایک پیغام یہ بھی ہے کہ ملتیں، قومیں، افراد بعض اوقات بلندی پہ جانے کے بعد بھی گر جاتی ہیں.
میں بعد اب ایک مہا مبتلا نہیں.
ہمیں ہرگز اپنے بارے میں یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ ہم محفوظ ہیں، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے.
تقلید از محیط بعضاً خصلت است.
اور ماحول کی تقلید اور تبعیت کرنا ایک خصوصیت ہے انسان کی. شاید
جناب موسیٰ انہا رو سرزنش کرد.
حضرت موسیٰ نے جب یہ مطالبہ سنا، ان کو ڈانٹا، سرزنش کی، تقلید.
ہمیں نعمت دیدید، ان ہمیں معجزے دیدید، اثار دیدید.
حضرت موسیٰ نے کہا تم نے اتنی نعمتوں کو دیکھا ہے، اتنے معجزات دیکھے ہیں، تم
دریائے نیل رو دیدی،
دریائے نیل پہ عصا کا پڑنا، وہاں سے راستہ بننا، نکلنا،
سب دیکھا. ہم فہم نہیں شوی.
ابھی تک اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود سمجھدار نہیں ہوئے تم لوگ.
بیشن خطاب کرد انکم قوم تجہلون. شما قوم جاہلی هستی.
اور اسی لیے حضرت موسیٰ نے سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود ایسا مطالبہ تمہارا بتا رہا ہے کہ تم جاہل قوم ہو.
دو تا بت رو و خضوع در مقابل بت رو دیدید، این چنین متاثر شدید از محیط.
اور تم نے دو بتوں کو دیکھا اور ان کے سامنے اس طرح لوگوں کو جھکتے ہوئے، خاضع ہوتے ہوئے دیکھا، اس سے اتنا متاثر ہو گئے.
این کاری که اینا میکنن موندگار نیست، ارزش ندارد.
حضرت موسی مثلا ان سے فرماتے ہیں کہ یہ جو کام یہ کر رہے ہیں، بتوں کے سامنے جھکے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، یہ پائیدار نہیں ہے، باقی نہیں بچنے والا.
باطل ما کانوا یعملون.
اور یہ باطل ہے، یہ سب تب فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا جس پر یہ عمل پیرا ہیں.
بس عزیزان من ببینید که محیط چقدر می تواند اثرگذار باشد.
پس عزیزوں آپ نے قرآن کی آیات میں مشاہدہ کیا کہ ماحول کا اتنا اثر انسانوں پر پڑتا ہے.
یک داستان قرآنی دیگر ہم براتون بگم. ماہ رمضان ماہ قرآن ہے،
چونکہ ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے. ایک اور قرآن کی داستان آپ کو سناتا ہوں.
این قارون از سرمایہ داران زمان حضرت موسی است.
قارون کا واقعہ ہے جس کا تعلق بھی جناب موسی کے زمانے سے ہی ہے.
خوب ہے این قصص قرآن رو بخوانیں.
آپ کو تاکید کروں گا کہ قرآن کی جو قصے ہیں، قصص قرآن، ان کو پڑھیا گیا.
سرمایہ دار طغیانگر،
ایک ایسا سرمایہ دار ہے کہ جو طغیان کرتا ہے، سرکشی کرنے والا سرمایہ دار ہے.
بعضی از سرمایہ دار دلشون میخواد خودشون رو اظہار کنن به جامعه.
بعض اوقات ایسے سرمایہ دار افراد ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں اپنے آپ کو لوگوں میں پیش کریں،
نشون بدن به جامعه،
شو آف کریں، اپنی لوگوں کو دکھائیں کہ اتنا مال
با سرمایهشون موقعیت پیدا کنن تو جامعه،
اور اپنے مال اور اپنے پیسے کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان جو ہیں وہ اپنے آپ کو لانا چاہتے ہیں.
قارون تصمیم گرفت کہ نمایش ثروت بدهد.
قارون نے بھی ایک مرتبہ ایسا ہی فیصلہ کیا کہ اپنی مال اور دولت کو نمائش پہ لے کر آیا، اس کو لوگوں کے سامنے لائے.
تا با نمائش ثروت قدرتی رو به روح دیگران بکشه،
اور اپنی دولت کو اس لیے لوگوں کے سامنے لے کر آئے کہ اپنی قدرت اور طاقت کا اظہار کر سکے.
به تعبیر قرآن فخرج علی قومه فی زینته،
قرآن نے فرمایا کہ وہ زینت و آرائش کر کے اپنی قوم کے سامنے نکلا، اپنے گھر سے نکلا. مثلا
ما الان تو ایران داریم مبتلا میشیم،
ایران میں ابھی ان چیزوں کی طرف ہم مبتلا ہونا شروع ہو گیا.
خب مردم بنی اسرائیل یه مرتبه قارون رو دیدن با چه بساطی آمده.
بنی اسرائیل کے قوم نے، لوگوں نے قارون کو اس کی اس آرائش اور اس جلووں کے ساتھ دیکھا کہ کتنی زیادہ چیزوں کے ساتھ باہر آیا ہے.
ماشین آنچنانی،
مثلا آج کی زبان میں کہیں تو بڑی گاڑی لے کر آیا،
عظمت آنچنانی،
بہت عظیم و شان حیثیت کے ساتھ مثلا جو لوگوں کی نگاہ میں ہوتی آیا ہے.
خب خانہ ها چه مردم با دیدن این منظره خورده متاثر میشن.
خب جب انسان جب اس طرح کی چیزوں کو دیکھتا ہے، یا آج کے زبان میں کہوں بہت بڑے لمبے چوڑے پروٹوکول کو دیکھتا ہے، تو پھر متاثر ہوتا.
بابا یہ قارون ہمون رفیق ما بود.
اب لوگ کہنے لگے ارے یہ تو قارون تو ہمارے ساتھ رہنے والا ہے، ہمارا دوست تھا.
چه کرده به کجا رسیده،
دیکھو آج یہ کہاں پہنچ گیا. لوگ حسرت کرنے لگے.
ثروت او رو ببینید، مکنت او رو ببینید،
اس کا مال دیکھو، اس کی حیثیت دیکھو،
وضعیت او رو ببینید،
اس کی جو ہے مثلا ظاہری حیثیت وضعیت اس کو دیکھو کس طرح سے عالی شان مرتبے میں ہے وہ.
آہ کشیدن،
آہ کی لوگوں نے اس کے مال و منال کو دیکھ کر.
حسرت بردن،
حسرت.
یک نفر تو جامعه میاد با زینت، حسرت دیگران، آه دیگران رو برمی انگیزه.
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص اس طرح سے معاشرے کے اندر، اجتماع کے اندر، انوائرمنٹ کے اندر آتا ہے کہ اس کو دیکھ کے لوگ آہ کرتے ہیں، حسرت کرتے ہیں کہ واہ بھائی بڑی زبردست جگہ پہنچا، کاش ہم بھی ہوتے.
خب کسی کے چنین حسرت میخوره به دنبال تحصیل هم میره.
اب یہ جس نے حسرت کی ہوگی اس کے مقام کو دیکھ کر آہ کی ہوگی، فقط اس حد تک محدود نہیں رہے گا، اس مقام تک پہنچنے کی کوشش بھی کرے گا.
ان ثروتی ہم کہ قارون جمع کرده کہ همش حلال نیست که.
اب جو قارون نے سب کچھ جمع کیا تھا سرمایہ، سارا کا سارا راہ حلال سے تو نہیں تھا.
به تعبیر امیر المومنین علیه السلام، ما رأیت ثروتا موفوره الا و فی جنبها حق مزیع.
امام نے ارشاد فرمایا، امام علی علیہ السلام نے، کہ میں نے ہرگز بھی دولت کو کبھی بھی جمع ہوتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے اس کے کہ اس میں کسی کا حق ضائع ہوا ہو.
بله همینطور نیست. ما خیال میکنیم ثروت های کلان همینطور به دست میاد. نه، ساخت و پاخت های سیاسی، خانوادگی، چه میدونم تخلف ها و دیگه نمیخوایم.
ایسے ہی مال و دولت معمولا ہاتھ میں نہیں آتی، بڑا سرمایہ ایسے ہی نہیں آتا. یقیناً کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، کسی نہ کسی کا حق ضائع ہوتا ہے اس مال کے اندر.
حالا قارون آمده بیرون، جمعیت رو میبینن.
قارون آرائش کر کے باہر نکلا، لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں.
آیه قرآن رو ببینید چقدر زیباست. قرآن،
قرآن کی آیت دیکھیں کتنی.
قال الذين يريدون الحیات الدنيا، اونایی که دنیا پرست بودن.
جب قارون باہر آیا تو اس کو دیکھ کر وہ لوگ کے جو دنیا کے طالب تھے، دنیا پرست تھے، ان لوگوں نے کہا
یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ای کاش این ثروتی که نصیب قارون شده نصیب ما هم میشد. انه لذو فضل عظیم،
لذو
حظ عظیم.
اور اس کی دولت کو دیکھ کر جو دنیا دار تھے انہوں نے آہ بھی بھری اور اس طرح الفاظ بھی کہے کہ ماشاءاللہ اتنی دولت ہے، کاش جو دولت ماں قارون کے پاس ہے وہ ہمارے پاس بھی ہوتی، اور وہ یقیناً بہت بڑے حصے کا مالک ہے، بہت بڑے نصیب کا مالک ہے.
عجب نصیبی دارے، خوشمان چلی نصیبی دارے،
کاش ہمارا بھی قارون کی طرح کا نصیب ہوتا.
یادتون باشے شکار محیط نکی،
توجہ رکھیے گا کہ کبھی بھی ماحول کے اسیر مت بنیے گا، دام میں نہیں پھنسیے گا ماحول کے.
خوب، این یہ طائفہ در بنی اسرائیل،
بنی اسرائیل کا ایک گروہ یہ تھا جس نے اس طرح سے
طائفہ حسرت خوران،
وہ طائفہ وہ گروہ کے جو ہمیشہ حسرت ہی کرتا رہتا ہے چیزوں کو دیکھ کر.
بین اونائی کے جو زدے نمیشن دارای خاصیت انسانی هستن.
لیکن ایک اور گروہ بھی ہوتا ہے کہ جو ماحول سے اثر نہیں لیتا بلکہ ان کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں.
وقال الذین اوتوا العلم،
اور وہ لوگ اب بولے کہ جن کو ہم نے علم دیا تھا، صاحب علم افراد اب بولے،
ویلکم، وای بر شما،
وائے ہو تمہارے اوپر. کن لوگوں سے کہا؟ جو لوگ قارون کا مال دیکھ کر کہتے کاش ایسا ہمارے پاس ہوتا.
ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل عمل صالحا،
انہوں نے فرمایا کہ خداوند عالم کا ثواب اور مثلا اس کی رضا بہتر ہے اگر اس کی خاطر عمل کیا جائے تو.
در ہر دو داستان به عنوان جاہلان به این جوزده ها خطاب میشه.
دونوں واقعوں کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ان افراد سے جو متاثر ہو گئے ماحول سے ان کو جاہل کہا گیا ہے.
یہ نکتہ راجع به داستان بنی اسرائیل براتون بگم،
بنی اسرائیل کے واقعے کے مطابق ایک اور داستان.
عزیزان این روایت ہے،
یہ روایت ہے.
کاری نکنیم که دیگران به ما بخندن،
ہمیں ایسا کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے دوسرے ہمارا مذاق اڑائیں یا ہم پر ہنسیں.
پیغمبر اکرم کے مرحوم شد،
رسول اکرم کی جب
رحمت حق رفتن،
رسول اکرم کی جب رحلت ہو گئی، اس دنیا سے چلے گئے.
این مسئلہ در نهج البلاغه،
نهج البلاغه کے اندر اس کو بیان کیا گیا.
اتنے یہودی آمدن خدمت علی مرتضی،
بعض یہودی رسول اللہ کی رحلت کے بعد امام علی علیہ السلام کی خدمت میں آئے.
یہ حرفی به امیر المومنین زدن،
امام علیہ السلام سے ایک بات کی.
میدونید اون حرف چی بود؟ بهتون میگم ببینید ناراحت میشید یا نه.
میں آپ کو بیان کرتا ہوں، وہ بات دیکھتا ہوں، آپ جب سنیں گے تو یقیناً آپ کو شاید بری لگے گی یا نہیں.
عبارت کو میخونم بعد معنی میخونم،
عبارت کو پڑھ کے اس کا معنی کروں گا.
ما دفنتم نبیکم حتی اختلفتم فی، شما هنوز آب غسل پیغمبر خوش نشده، او رو دفن نکردید، اختلاف کردید در.
یہودیوں نے آنے کے بعد امام علیہ السلام پہ گویا ایک طنز کیا اور کہنے لگے کہ تم لوگوں نے، مسلمانوں نے ابھی اپنے نبی کو دفن بھی نہیں کیا تھا کہ اختلاف کا شکار ہو گئے.
خیلی سنگین ہے نا،
بہت سخت جملہ ہے امام علی کے لیے.
اگر دیگران به ما این حرف بزنن چه خبرتون شده اختلاف میکنی، چه جواب داریم بدیم؟
اگر ہمارے بھی اختلافات کی وجہ سے دوسرے ہم پر اسی طرح انگلیاں اٹھائیں طنز کریں، ہمارے پاس کیا جواب ہے دینے کے لیے؟
فقال علیہ السلام لہ،
امام علیہ السلام نے جواب دیا،
فرمو ما در پیغمبر اختلاف نکردیم.
فرمایا کہ نہیں، ہمیں پیغمبر کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہوا،
ما از پیغمبر اختلاف کردیم، راہ او نرکھتیم.
امام علی نے جواب دیا، ہم نے پیغمبر کے بارے میں اختلاف نہیں کیا، ابھی ہم تھوڑے عربی کی عبارت ہے، بلکہ ہم نے پیغمبر کے راستے سے اختلاف کر دیا، ہم پیغمبر کے راستے سے ہٹ گئے.
اختلاف مالے ما بود نہ مالے پیغمبر،
لہذا یہ جو پیغمبر کے راستے سے ہٹے یہ اختلاف ہماری طرف پلٹتا ہے، اس کا نبی سے کوئی تعلق نہیں.
بعد امیر المومن اشارہ کرد به همون داستان جناب موسی و قارون و اینها
اور دریا نیل نیل گذشتہ. یہاں پہ جناب امام علی علیہ السلام نے اشارہ کیا ان یہودیوں کے لیے کہ ہم تو ابھی، تم ہمیں جو طنز کر رہے ہو تمہاری کیفیت مثلا ہم سے زیادہ بری تھی، کہ ابھی تم شاید آگا بتائیں گے دریا سے گزرے بھی نہیں تھے کہ تم اس طرح سے اختلاف کا شکار.
ولکنکم ما جفت ارجلکم من البعد حتی قلتم لنبیکم اجعل لنا الها کما اللهم آلهه، هنوز پای شما خوش نشده و از دریا چه از پیغمبرتون رو خواستی؟
وہی چیز جو بیان کی گئی کہ امام علی نے اس کے مقابلے میں یہی کہا کہ تم لوگوں نے تو اس حال میں اختلاف کیا اور اپنے نبی سے مثلا انحراف کیا کہ ابھی دریائے نیل کی مٹی بھی تمہارے پاؤں پہ خشک نہیں ہوئی تھی اور تم اختلاف کر بیٹھے.
پس باید از محیط فاسد ہجرت کر.
لہذا ایک فاسد ماحول سے ہجرت کرنی چاہیے.
ہجرت دو ہجرت ہے.
اب یہ ذہن میں رکھیے گا ہجرت دو طرح کی ہوتی ہے.
یہ ہجرت بلدی ہے.
ایک ہجرت وطن سے کی جاتی ہے.
ایک ہجرت شخصیتی.
اور ایک ہجرت شخصیت سے کی جاتی ہے.
ان رو بحث نہیں کنیں دیگه.
اس پہ بھی نوشنی نہیں ڈال پاؤں گا.
چونی طولانی میشه. خب مسئلہ یہ دیگه. مردم زدگی. یا جب زدگی.
ماحول کا تابع ہو جانا. ماحول کے رنگ میں رنگ جانا.
یکی از عوامل فساد در جامعه مردم زدگی است. جب زدگی است.
معاشرے کے اندر فساد کی ایک اور وجہ یہی ہے کہ ماحول کے تابع ہو جایا جاتا ہے.
به عبارتی عوام زدگی، مرید زدگی.
اس کو ایک اور اصطلاح میں کہتے ہیں کہ عوامی سوچ کے ساتھ ساتھ چلنا یا مثلا مرید پالنے والی شاید بات ہے. شاید اس کا آپ اشارہ فرمائیں گے.
اسلام به انسان ها آموزش داده.
اسلام نے انسانوں کو سکھایا ہے
فکر کنی
کہ سوچو
کار کنی
کام کرو
تلاش کنی
کوشش کرو
حق کو بشناسی
حق کی پہچان کرو
اگر حق کو شناختی جب زدہ نمیشی
اگر حق کو پہچان لیا تو کبھی بھی ماحول کے تابع نہیں ہوگی
در جنگ جمل
جمل کی جنگ کے دوران
یکی آمد خدمت امیر المومنین
امام علیہ السلام کی خدمت میں کوئی
آمد عرض کرد آقا اون طرف جناب طلحه جناب زبیر نمیدونن جناب عایشه
جنگ جمل میں ایک شخص آیا امام علی علیہ السلام سے کہا کہ یا علی اس طرف کا جو لشکر ہے اس میں ایک طرف طلحہ ہے زبیر ہے اور زوجہ رسول ہیں مثلا بڑی بڑی شخصیات ہیں اور اس طرف آپ موجود ہیں ہم پریشان ہو گئے سرگردان حیران ہیں کیا کریں
امیر المومنین یک قاعده به او یاد داده
امام علیہ السلام نے اس کو اصول سکھایا
این اصل رو یادتون باشه
کہ اس اصول کو ذہن میں رکھنا
فرمود الحق لا یعرف بالرجال
امام نے ارشاد فرمایا کہ حق کو کبھی بھی افراد سے نہیں پہچانا جاتا
اعرف الحق تعرف اہلہ
تم حق کو پہچان لو اہل حق تمہیں خود سمجھ میں آ جائے گا
امروز حق برام شناسنده شده
آج کی تاریخ میں آج حق ہمیں نظر آ چکا پہچانا جا چکا
خط مستقیم مقام محترم رہبری
ہمارے سامنے آج جو حق ہے جو پہچانا جا چکا ہے وہ رہبر معظم کا راستہ ہے
اون راہ رو بیان کرده
انہوں نے راستے کو واضح کر دیا ہے
ہر کس از این طریق اعوجاج کنن
جو کوئی بھی اس راستے سے ہٹے گا انحراف کرے گا
مبتلا به مردم زدگی میشه
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ماحول کا تابع ہو گیا ہے لوگوں کے تابع
مبتلا به جب زدگی میشه
وہ ماحول کے اثر میں آ چکا ہے
اگر ما حق رو شناختیم اون وقت تعریف و تکذیب مردم هم در اون اثر نمیده
اگر ہم نے حق کو پہچان لیا تو اس حق کو پہچاننے کے بعد لوگوں کی تعریف تمجید مذمت ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی
یہ موقعی اوائل انقلاب کے امام در قم بودن
جب انقلاب اسلامی کا ابتدائی دور تھا اور حضرت امام خمینی قم میں رہائش پذیر تھے
شبی آمده بودن منزل مرحوم عموی ما
ایک رات امام تشریف لائے آیت اللہ باودینی محمد رضا باودینی جو آغا کے چچا تھے ان کے گھر تشریف لائے
ایشو به امام گفته بود یہ قدی دارید تون میدید
اور آغا رضا باودینی آغا کے چچا نے امام خمینی سے اس رات ملاقات میں کہا کہ آپ تھوڑا سا تیز چل رہے ہیں تون چل رہے ہیں
فرمود من بالای پشت روم آمدن هم دست خودم نیست مسئله دیگری
امام خمینی نے ایک جواب دیا آغا رضا باودینی کو کہ حتی چھت پہ جانا بھی میرے اپنے اختیار میں نہیں ہے میرے امور مثلا چل رہے ہیں
من کاری به مردم ندارم
اور مجھے لوگوں سے اسی وجہ سے کوئی سروکار نہیں
یہ تکلیف دارم من مردم زدہ نیستم جب زدہ نیستم
میں لوگوں کا اور ماحول کا تابع نہیں ہوں مجھے اس کا کوئی اثر نہیں ہے میں اپنے وظائف پر عمل کر رہا ہوں
بعد فرموده و اگر اینا که میگن ما منتظر خمینی هستیم جان دستور بده جان بدیم بگن مرگ بر خمینی، من از تکلیفم دست بر نمیدارم.
اور اس کے بعد امام خمینی نے کہا کہ یہ لوگ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم خمینی کے نام پر جان دینے پہ تیار ہیں، خمینی کے لیے قربانی کرنے پہ تیار ہیں، زندہ باد خمینی کا نعرہ لگاتے ہیں، یہ سب پلٹ کے مردہ باد کا بھی نعرہ لگائیں تو مجھے فرق نہیں پڑے گا، نہ پیچھے ہٹوں گا.
جو زدے وہ مردم زدے نمیشن.
میں ماحول کے تابع، لوگوں کے تابع تو نہیں ہوں.
نہ، حق رو شناختن.
چونکہ حق کو پہچانا ہوا ہے،
دنبال حق می روند،
حق کو پہچان کے حق کے پیچھے جاؤں گا.
ولذا امام موسی بن جعفر فرمود،
لہذا امام موسی ابن جعفر علیہ السلام نے فرمایا،
یا هشام،
هشام سے کہا، اے هشام،
لو کان فی یدک جوزح،
اگر تمہارے ہاتھ میں اخروٹ ہو،
وقال الناس لؤلؤه، اور تم بگن لؤلؤه،
اور تمہارے اس ہاتھ میں جو اخروٹ ہے اس کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ واہ یہ تو بڑا قیمتی موتی ہے،
ما کان ینفعو،
اس سے تمہیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے،
وانت تعلم انها جوزح،
کیونکہ لوگوں کے اس اخروٹ کو موتی کہنے سے وہ موتی میں نہیں بدلے گا، تمہیں پتہ ہے یہ موتی نہیں ہے اخروٹ.
حال ہی مردم بگن لولو اس لولو اس لولو اس، نہ بابا کردو.
اب لوگ جتنا بھی چاہیں نعرے لگانا شروع کر دیں کہ اس کے ہاتھ میں موتی ہے موتی ہے، نہیں تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے، چونکہ تمہیں پتہ ہے یہ موتی نہیں اخروٹ ہے.
ولو کان فی یدک لولو اس،
اور اگر اس کے برعکس تمہارے ہاتھ میں موتی ہو،
وقال الناس انه جوزح،
اور لوگ اس کو اخروٹ کہیں، اس سے بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے، چونکہ تمہیں پتا ہے تمہارے ہاتھ میں موتی ہے.
جب زدے نشین،
بس ماحول کا اثر نہ لیں،
مردم زدے نشین،
لوگوں کے تابع نہ بنے.
ببینیم خدا چی میخواد و حق چیه،
دیکھنا یہ چاہیے کہ خدا کیا چاہتا ہے اور حق کیا ہے.
اینم یک روایت،
یہ بھی ایک روایت ہے ماحول کا اثر نہ لینے کے لیے.
خب، تباہی محیط،
محیط تباہ، ماحول تباہ کیسے ہوتا ہے، کیا اس کے علامات عوامل ہیں؟
نشد از تباہی محیط، کسی حق نداره در محیط تجاوز به فسق کنه.
ماحول کو تباہ و خراب کرنے سے روکا گیا ہے، کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ ماحول کو خراب کرے، فاسد کرے.
یہ ازو غیبت کنه، وہ ازو غیبت کنه، یہ وہ تہمت بزنے، وہ وہ تہمت بزنے.
ماحول کیسے خراب ہوتا ہے؟ یعنی اجتماعی برائیوں سے، وہ اس کی غیبت کرے، وہ اس کی غیبت کرے، وہ اس پہ الزام لگائے، وہ اس پہ بہتان لگائے، ان چیزوں سے ماحول خراب ہوتا ہے.
یہ ازو وہ ازو وہ ازو وہ ازو،
ہر کوئی ایک دوسرے کے پیچھے لگا ہوا ہے.
سوال، غیبت حرام ہے یا نہ؟
ایک سوال ہے یہاں پہ کہ کیا آیا غیبت حرام ہے یا نہیں؟
اشد من الزنا،
فقط حرام نہیں ہے، اشد من الزنا کہا گیا، زنا سے بدتر ہے.
حالا من یہ موقعی غیبتی میکنم از آقای، خدای نکرده،
مثلا خدا نکرے میں ایک وقت کسی شخص کی غیبت کروں،
منم او یه نفر دیگه،
میں اور ایک اور آدمی،
اگر این غیبت در مرعا و منظر 10 نفر باشه،
اگر یہ غیبت 10 افراد کے سامنے آ جائے مثلا،
این گناه 3 نفره بیشتر یا 10 نفره؟
اب کون سا گناه بڑا ہے، 3 افراد کے درمیان کیا جانے والا گناہ یا 10 افراد کے درمیان؟
کدوم؟ جواب بده.
کون سا گناہ بڑا ہوگا؟ جو
اگر این غیبت آمد تو توییتر، فیس بک،
اب 10 افراد سے نکل کر سوشل میڈیا کی طرف آ جائیں اور یہ غیبت سوشل میڈیا پہ پینیٹریٹ کر جائے،
50,000 نفر، 100,000 نفر، 200,000 نفر،
اور اس سوشل میڈیا پہ آنے کے بعد یہ غیبت سرکولیٹ کرتے کرتے لاکھوں تک پہنچ جائے،
چه گناہیست؟
اب کتنا بڑا گناہ ہو گیا یہ؟
تہمت حرام ہے یا نہ؟
تہمت اسی طرح حرام ہے یا نہیں ہے؟
اشد من القتل،
تہمت کے بارے میں کہا گیا کہ قتل سے زیادہ شدید ہے.
یہ موقع 2 نفران،
ایک وقت 2 افراد ہیں آپس میں تہمت لگا رہے ہیں،
یہ موقع میشن 10 نفر،
2 سے بڑھ کے 10 افراد پہ آ جاتی ہیں،
یہ موقع میشن 200,000 نفر،
اور اسی طرح پھیلتے پھیلتے یہ تہمت بھی پھیلتی ہے اور لاکھوں میں پہنچ جاتی ہے، 2 لاکھ افراد مثلا.
جواب بدید، گناہ ایک ہی ہے؟
جواب چاہیے اس بات کا کہ گناہ تو ایک ہی ہے.
کتکی کہ میخوریم ایک ہی ہے؟
کیا اب اس گناہ پر کہ جو ایک آدمی کے درمیان تھا یا 10 کے یا لاکھوں کے درمیان آ گیا، کیا ان کا اثر اور ان کا جو جزا اور سزا ایک ہی ہوگی؟ کیا
اشاعه فحشا حرام ہے یا نہ؟
فحشا کی ترویج حرام ہے یا نہیں؟ حرام.
یہ موقع در یہ محیط محدود ہے، یہ موقع در یہ محیط وسیع مثل پاکستان ہے.
ایک وقت ہم فحشا کو مثلا ایک چھوٹے انوائرمنٹ کے اندر کوئی ترویج کرتا ہے, آہستہ آہستہ پھیلتے پھیلتے پھیل جاتی ہے, پورے پاکستان میں چیز پھیل جاتی ہے, مثلاً اس کا گناہ زیادہ ہے.
عوامل محیطی اثر گزار,
وہ عوامل کے جو ماحول کے ہوتے ہیں جو اثر رکھتے ہیں,
محیط اجتماعی رو ناسالم میکنے,
بعض چیزیں اجتماعی ماحول کو فاسد کر دیتی ہیں, ناسالم بنا دیتی ہیں.
ماشاءاللہ مسائل به تو خونه هم کشیده میشه,
بعض اوقات یہ مسائل گھروں تک آ جاتے ہیں.
از اسلام اموری مثل تجاهل به فسق نهی شده,
اسلام کے اندر فسق اور اس کے تظاہر کرنے کے لیے اس کا ظاہر مثلا اس کو پریکٹس میں لانے سے منع کیا گیا ہے.
اشاعت گناہ خودش گناہ ہے,
خود گناہ کی ترویج, گناہ کی اشاعت اسے پھیلانا خود گناہ ہے.
کمک بے اشاعت خودش گناہ ہے,
گناہ کے پھیلانے والوں کی مدد کرنا خود گناہ ہے.
راضی شدن بے ان خودش گناہ ہے,
ان چیزوں پر راضی ہونا گناہ ہے.
ترک امر بمعروف و نہی از منکر خودش گناہ ہے,
اور اگر امر معروف و نہی از منکر کو چھوڑ دیا جائے یہ چھوڑ دینا خود گناہ ہے.
من میدیدم اگر امشب این تذکر رو ندم خودم گناہکارم,
مجھے یہ نظر آیا سمجھ میں آیا کہ اگر آج کی رات میں ان باتوں کو آپ کے سامنے بیان نہ کروں تو گناہکار ہوں.
ترک امر بمعروف و نہی از منکر,
کیونکہ اگر میں یہ باتیں جو آپ کے سامنے کی نہیں کرتا تو شاید امر معروف اور نہی از منکر کے ترک کرنے میں آ جاتی.
انتخاب رہبران فاسد خودش گناہ ہے,
غلط فاسد فاسق رہبروں کا قیادتوں کا انتخاب خود ایک گناہ ہے.
ترک حدود الہی خودش گناہ ہے,
حدود الہی کی پامالی خود گناہ ہے.
ہر کدام اینها در فاسد شدن جامعه مؤثر ہیں,
ان میں سے ہر چیز ماحول کو فاسد بنانے میں مؤثر ہیں.
از این طرح میرسیم به فیلم ها,
اس کے بعد فلموں کی طرف آتے ہیں.
خودمون به جون خودمون بیافته, از اون طرف مرزها هم حجمه,
یعنی هم اپنے اندر بھی الجھے ہوئے ہیں, اس کے بعد پاکستان کی مثال دی جا رہی ہے, ہم اپنے اندر بھی الجھے ہوئے ہیں, ساتھ ساتھ برابر سے مثلا ایسی فلمیں اور ایسا میڈیا بھی پیش کیا جا رہا ہے کہ جس سے خرابی پھیلتی جا رہی ہے.
پس باید به دنبال این باشیم تباہی محیط از بین ببریم.
ہمارا کام ہے کہ اپنے ماحول کو تباہ کرنے والی جو چیزیں ہیں عوامل ہیں ان کا مقابلہ کریں.
لہذا ہر کاری کہ جب مثلا جامعہ رو ناسالم کنے حرام ہے,
لہذا جو کام بھی جو ماحول کے سالمیت کو خطرہ پہنچائے وہ حرام ہے.
ہر کاری کہ جامعہ رو آلودہ کنے حرام ہے,
وہ کام جو ہر وہ کام جو ماحول کو آلودہ کرے فساد کی طرف لے کے جائے وہ حرام ہے.
و گناہان اجتماعی و گناہان فردی فرق میکنه,
اور یہ بات ذہن میں رہے کہ اجتماعی گناہ اور انفرادی گناہوں میں فرق ہوتا ہے.
یکی از اثرات گناہان اجتماعی نت کہ گناہ عادی میشه,
اجتماعی گناہوں کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ گناہ عادی ہو جاتے ہیں, لوگ ان پہ توجہ بھی نہیں دیتے.
این خیلی مهمه,
یہ بہت اہم نقطہ ہے.
عادی شدن گناہ,
گناہوں کا عادی ہو جانا.
من علیه او بنویسم, او علیه او بنویسه, او علیه او بنویسه, او رو متهم کنه, او رو عادی بشه,
گناه عام ہو جائے, حتی اس حد تک کہ وہ گناہ کی تعریف سے باہر چلے جائیں. ایک اس کے خلاف لکھ رہا ہے, دوسرا اس کے خلاف لکھ رہا ہے, تیسرا اس کے خلاف لکھ رہا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے.
برادری,
ہم آپس میں بھائی ہیں.
کنتم اخوانا فی دین اللہ,
تم اللہ کے دین میں بھائی ہو آپس میں. ہمیں اس طرح سمجھایا گیا ہے,
باید پرہیز کرد,
ہمیں اس طرح کے کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے.
اگر در یه نقطه یه آتی در یه نقطه جنگل آتی سوزی بشه جلوگیری نشه همه یه جنگل میسوزه.
اگر جنگل میں کسی ایک مقام پر آگ لگ جائے اور اس کو نہ روکا جائے, اس آگ کو مہار نہ کیا جائے, تو پھیلتے پھیلتے آگ پورے جنگل کو لپیٹ میں لے لیتی.
پیغمبر اکرم گناہ اجتماعی رو چنین مثال زدے,
رسول اکرم نے اجتماعی گناہ کی مثال ایسے دی.
خوب گوش کنی,
توجہ سے سنیے.
گناہ اجتماعی,
اجتماعی گناہ
و مثال پیغمبر اکرم
اور اس کی مثال رسول اکرم
فرمود ادی در کشتی سوارن.
رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اجتماعی گناہ کی مثال ایسا ہے جیسے کچھ لوگ مل کر کشتی میں سفر کر رہے ہیں.
ہر کسی در جای خود نشسته,
ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے.
مردی تیشه‌ای برداشت برا سوراخ کردن,
ایک انسان آئے کلہاڑی لے کر اور اس کے بعد اس کشتی میں سوراخ کرنا شروع کر دے.
گفتن چه میکنی؟ گفت اینجا جای من است.
اور جب لوگ اس سے پوچھیں کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو, کشتی میں سوراخ کیوں کر رہے ہو, تو پلٹ کے جواب دیں گے تو میری بیٹھنے کی جگہ ہے, میری مرضی.
کنار دیگرانی, ما بابا در یک کشتی سواریم, جامعه یک کشتی است.
اس شخص کے جواب کو کوئی قبول نہیں کرے گا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو اپنی جگہ پر بیٹھ کر جو چاہوں کروں, کہ لوگ کہیں گے نہیں تمہارے اطراف میں اور لوگ بھی بیٹھے ہیں جو ڈوبیں گے, ہم بھی اسی طرح ایک اجتماعی کشتی میں سوار ہیں.
عزیزان من, برادران من, سعی کنید جلوی گناہان اجتماعی رو بگیریم.
عزیزوں, جوانوں, میرے بھائیوں, کوشش کریں اجتماعی گناہوں کے آگے دیوار بنیں, روکیں انہیں.
لذا کسانی که باعث اشاعی فحشا میشن,
لذا وہ لوگ کہ جو گناہوں کی اشاعت تبلیغ کا ذریعہ بنتے ہیں,
الذین یحبون ان تشیع الفواحش لهم عذاب الیم.
قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ فحشہ کو آگے بڑھائیں, ترویج دیں, خدا ان کو دردناک عذاب کی خبر دیتا ہے.
عذاب علی فقط مال اون عالم نہیں, مال ہمین عالم ہم ہے.
یہ نقطہ بھی ذہن میں رہے کہ جو خدا نے کہا کہ عذاب علیم دردناک عذاب ہے, یہ فقط اس عالم یعنی عالم آخرت کے لیے نہیں ہے, اس دنیا میں بھی ہے.
اونجایی که ما با هم اختلاف میکنیم آبرو میرود, این عذاب علیم نیست.
مثلا اس کی ایک مثال یہ کہ جب ہم آپس میں اختلاف کرتے ہیں اور بحثیت قوم ہمارا مذاق اڑتا ہے, تو کیا یہ مذاق اڑنا عذاب نہیں ہے, دردناک نہیں ہے؟
قلوب پر از قل و قش و قیز بشود, این عذاب نیست؟
کیا آپس میں دل ایک دوسرے سے قدورتوں سے نفرتوں سے بھر جائیں, دھوکا فریب کاری کے پر جذبے پروان چڑھنے لگیں ایک دوسرے کے خلاف, یہ دردناک نہیں ہے؟
پس باید پرہیز کرد,
لہذا ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے
تا یہ جامعہ یہ سالم داشته باشه,
تاکہ ایک صحیح اور سالم معاشرہ وجود میں آ سکے.
یکی از وظائف ما پوشاندن گناہ ہے.
ہمارا ایک وظیفہ اور ذمہ داری گناہوں کو خوش کرنا یعنی ختم کرنا ہے.
نمیشه نپوشان,
چھپانا ہے, خوش نہیں چھپانا ہے.
باید گناہ رو پوشوں.
ہماری ایک ذمہ داری دوسروں کے گناہوں کو چھپانا ہے.
معصوم کی نہیں,
ہم میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے.
به عنوان اینکه من اطلاعی دارم مسئله اتفاق افتاده, آقا میگه آقا چه میکنی؟
مثلا اب کسی شخص کے پاس کسی کی کوئی خبر ہو, کوئی بات ہو, اب وہ اس بات کو لے کے بیٹھا ہو کہ مجھے فلاں کے بارے میں ایک چیز پتہ چل گئی ہے, میں اس کو بتاؤں پھیلا دوں ہر جگہ. نہیں,
ماہ رمضان ہے,
ماہ مبارک رمضان,
ماہ تربیت ہے,
تربیت کا مہینہ ہے,
ماہ آشنائی با احکام الہی ہے,
خدا بند عالم کے احکام سے آشنا ہونے کا مہینہ ہے,
ماہ کنٹرول ارادہ,
اپنے ارادے کو کنٹرول کرنے کا مہینہ,
ماہ تربیت ارادہ,
اپنے ارادے کی تربیت کرنے کا مہینہ,
ماہ کنٹرول شہوات,
اپنی شہوات کو کنٹرول کرنے,
ماہ کنٹرول غضب,
اپنے غیظ و غضب کو کنٹرول کرنے,
ماہ کنٹرول وہم و حد و خیال,
اپنے وہم حد و خیال کو کنٹرول میں لانے,
یادمون باشه مبادا خدا ینا کرده شیطان موفق بشود بر این که بر ما مسلط گردد.
ہمیں ذہن میں یہ نقطہ رکھنا چاہیے کہ خدا نہ کرے ایسا ہو کہ شیطان اس مہینے میں کامیاب ہو جائے اور ہم پر وہ تسلط حاصل کرے,
تو مسائلی بیفتیم به اشاعیف بعضی از مسائل,
اور ہم بعض مسائل میں اس طرح سے الجھ جائیں کہ ہم کسی گناہ کو پھیلانے کا سبب بن رہے ہوں.
خبردار
خبردار کر رہا ہوں میں آپ کو.
رسول اکرم فرمود,
رسول اکرم نے ارشاد فرمایا,
من اضاء فاحشه کان کمبدعها, کسی که یک فاحشه را اضاءه کند مانند کسی است که او را ابداع کرده, عمل کرده.
رسول اکرم نے ارشاد فرمایا, اس لیے خبردار فرما رہے آقا, کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک فحش بات کو, ایک غلط چیز کو آگے پھیلایا, وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے خود اس برے کام کو انجام دیا.
نگو من اطلاعات زیادی دارم, بعضی از موارد ما برای اینکه اظهار وجود بکنیم میگیم بله, میشینیم میگیم آقا اطلاع داریم, میگیم راست و دروغ. چرا؟
ہم لوگوں کی ایک مشکل یہ ہے کہ بعض اوقات اپنے وجود کو مثلا آگے لانے کے لیے, اپنے اظہار کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ مجھے مثلا فلاں کے بارے میں یہ بات پتا ہے, فلاں کے بارے میں یہ بات پتا ہے, اس کو بتا کر اپنے وجود کا اظہار کرتے ہیں.
ان خبردار بود و ہشدار, اینجا بشارت روایت.
پچھلی روایت میں بیان کیا خبردار رہو, ہوشیار رہو, اب ایک بشارت بھی ہے.
المستتر بالحسنه یعدل 70 حسنه, کسی که یک سیئه رو میپوشاند, سیئه رو میپوشاند, این معادل 70 حسنه است.
اگر کوئی شخص, اب بشارہ دیئے کہ اگر کوئی کسی کی ایک برائی پر پردہ ڈالے, اس کو چھپا دے, تو اس کا اجر خدا کے برابر میں 70 نیکیوں کا ملتا ہے.
عزیزان من, پردہ داری کنید, حسنه ببرید.
آپ کو میں عزیز و نصیحت کرتا ہوں کہ پردے ڈالیں دوسروں کے اوپر، چھپائیں دوسروں کے عیبوں کو تاکہ آپ حسنات تک پہنچ سکیں.
والمضیع بالسیئات مخذول، کسی که اضاعه می کند حسنه ای را این بدبخت می شود.
اور جو کسی کی برائی کو سامنے لے کر آتا ہے وہ خزلان کا شکار ہوتا ہے، بدبخت ہو جاتا ہے.
والمستتر بها مغفور له،
اور جو کسی کی برائی کو چھپاتا ہے خدا اس برائی کو چھپانے کی وجہ سے اس کی مغفرت فرماتا ہے.
روایت دیگر از امام باقر،
ایک اور روایت امام باقر علیہ السلام،
میخوام جامعہ سازی کنم، جامعہ سالم داشته باشیم.
یہ روایت اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں ایک اجتماعی سالم ماحول بنانا ہے.
این روایت خیلی عجیب ہے. یجب للمؤمن،
ایک مومن کے اوپر واجب ہے، امام باقر فرماتے ہیں،
ان یستر علی سبعین کبیرہ، واجب است به ما اجازه دادن دا به عنوان وجوب که 70 گناه کبیره را از کسی دیدیم رو بپوشن.
ہمیں اس بات کی طرف کہا گیا، ہمارے لیے جواز دیا گیا اس بات کا وجوب کی حد تک کہ ایک مومن پر واجب ہے کہ دوسرے انسان کے 70 کبیرہ گناہوں کو چھپائے اگر اس نے دیکھنا ہو.
مگر خودش تجاور کند، اون یہ بحث دیگر
ہے. صرف ایک نقطہ اس کے اندر وہ یہ کہ انسان کا فرض ہے دوسرے کو چھپانا، لیکن اگر وہ خود اپنے آپ کو ظاہر کر دے، اپنے گناہوں کو لے آئے، اب انسان کا کوئی،
وہ اگر حکومت باشے وہ شلاق میزنہ،
اب اگر حکومت ہو تو پھر اس کو مثلاً کوڑے لگائے جائیں گے.
خب اذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمت له ولا غیبه.
اب ایک اصول یہ بھی ہے کہ اگر کوئی فاسق اپنے فسق کا اظہار کرے اور علنی طور پہ گناہ کرے تو اب اس کے بارے میں برائی کرنے میں کوئی حرج نہیں، چونکہ وہ خود اپنے فسق کا اظہار کر رہے ہیں، نہ اس کی غیبت ہوگی یہ اور نہ اس کے لیے کوئی گناہ ہوگا.
حتی آقایون فقها فتوا دادن سهم سازات رو به سید متجاهر به فسق نباید داد.
فقها نے فتوا دیا ہے کہ جو سہن میں سادات ہوتا ہے، خمس کے اندر سادات کو دیا جاتا ہے، اگر کوئی سید ایسا ہو کہ جو علنی طور پر فسق و فجور کا حامل ہو، برائی پر عمل کرتا ہو، تو اس کو سہم سادات دینا جائز نہیں.
به متجاهر به فسق می شود بیت المال رو در اختیارش گذاشت؟
کیا ایسے شخص کے جو ظاہر میں علنی طور پر گناہ کرتا ہو اس کو بیت المال دیا جا سکتا ہے؟ یقیناً نہیں.
یکی از چیزای دیگه که در مسائل عفتی جامعه خیلی مهمه بی حیایی و پرده داری است.
معاشرے کی حیا، عفت اور جہاں پہ ناموس کے مسائل آتے ہیں ان کے اندر بے حیائی اور کسی کی پردہ دری ہے.
اگر در یک جامعہ پردہ دری بود بدانیم محیط ناسالم ہے.
اگر معاشرے کے اندر دوسروں کی برائیوں پر پڑے ہوئے پردوں کو ہٹایا جانا ایک عام چیز ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں معاشرہ ناسالم ہے.
اینم اگر کسی میخواد آیات مربوط به این حیا رو ببینه من آدرسشو میدم.
جو حیا سے متعلق، انسان کی عفت و ناموس سے متعلق آیات ہیں ان کے ایڈریس یہ ہیں.
آیه 8 انعام،
سوره انعام کی آیت نمبر 8،
آیه 32 احزاب،
سوره احزاب کی 32،
آیه 25 قصص،
سوره قصص کی 25،
آیه 53 احزاب،
53 بھی آیت ہے سوره احزاب کی،
آیه 31 نور،
سوره نور کی 30 اور 31 بھی آیت،
آیه 273 بقره،
273 بھی آیت بقرہ کی،
آیه 58 و 59 نور،
اور سوره نور کی
اینا ہر کدوم
59 بھی آیت،
ہر کدوم در رابطه با حیا خاصیه.
اور ان تمام آیتوں کا جو ایڈریس دیا گیا یہ خاص حیا اور عفت سے متعلق ہے.
بیرے دنبال بکنے و بعدم بیاد از من سوال بکنے خوب ہے.
اگر کوئی چاہے کہ ان کے بارے میں مزید تحقیق کرے جائے دیکھے اور سوال
پوچھے. عوامل تباہی محیط رو برشمردی.
پس ہم نے جو ماحول کو تباہ کرنے والے عوامل ہیں ان کے بارے میں بھی ذکر کیا.
یکی از زمینه هایی که گناه رو موجب میشه و گناه توسعه پیدا میکنه زمینه سیاسیه.
ایک اور ماحول کے جس کی وجہ سے گناہوں کا زمینہ فراہم ہوتا ہے اور گناہ پھیلتے ہیں سیاسی ماحول ہوتا ہے.
کہ یہ خیلی بے شما مربوط نہیں،
کہ آپ لوگوں سے بہت زیادہ اس کا تعلق نہیں بنتا،
بے رؤسا مربوط ہے
اور حکمرانوں سے اس کا تعلق بنتا.
آرے آرے بندے شما نباید تبعیت کنید،
کہ آپ لوگوں کو ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس کا تعلق نہیں ہے.
مربوط به کارگزار نظام در ایران، در اینجا، در اونجا، در اونجا،
مثلا وہ افراد یہاں پہ حکمران تھے، حکمران سے ملک کی حکمران نہیں بلکہ وہ افراد کے جو بڑے ہوتے ہیں کسی بھی جگہ کے بڑے ہوں ان سے متعلق ہیں.
خب خدا نعمت میده متصدی میکنیم، تبلیغ میکنیم.
مثلا خداوند علم کسی کو نعمت دیتا ہے، ایک مقام تک پہنچا دیتا ہے.
قدر این نعمت دانستن این است که در خدمت مردم باشه.
اگر خدا نے کسی شخص کو کسی مقام پر، منزلت پر پہنچایا ہوتا ہے، تو اس کی نعمت، اس نعمت پر شکر گزاری ہے کہ لوگوں کی خدمت کی جائے.
سه تا آیه براتون میخونم.
تین آیات کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں.
انشاءاللہ یہ آیه مال محامیز، مال منافقین ہے.
انشاءاللہ یہ آیات جو پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ ہم سے متعلق نہیں ہے، منافقوں کے لیے ہیں.
انشاءاللہ. و اذا تولا، وقتی به تولی رسید،
جب پہنچتے ہیں کسی مقام تک،
سعا فی الارض، سعی میکنه در زمین،
تو پھر زمین پر کوشش کرتے ہیں،
لیفسد فیها،
کہ جو کچھ اس میں ہو اس کو فاسد کر دیں،
ویحلک الحرث و النسل،
اور وہاں کھیتیوں کو، نسلوں کو برباد کر دیں.
ہم انسان ها رو به ہلاکت می رسونه،
انسانوں کو بھی ہلاک کرتے ہیں.
ہم زمینه بدبختی اقتصادی رو فراہم می کنیں،
اور اقتصادی طور پر بھی ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
فساد اللہ لا یحب الفساد، اور خدا کے فساد
کو دوست نداره، خدا اندر فساد کو پسند نہیں کرتا.
این یک آیه،
یہ ایک آیت ہے.
این بحث رو دنبال بکنی اختور، یه قدر خسته شدید،
آپ لوگ تھکے بھی نظر آ رہے ہیں، میرے خیال بحث کو سمیٹ دیتے ہیں ہم اپنی.
چون بگذرید خب انشاءاللہ این بحث رو در سال آینده. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
آپ کی تاخیر سے آنے والی صلوات میں آقا کو میسیج دے دیا کہ بحث لپیٹ دی جائے اگلے سال انشاءاللہ. جو یہ مطالب جن پہ بات ہونی تھی، انشاءاللہ اگلے سال آپ کے سامنے بیان کریں.
اون چه خدمت دوستان عرض کردم،
جو کچھ میں نے ابھی اپنے دوستوں کے سامنے بیان کیا،
ایک درخواست بود برای سالم سازی محیط.
یہ ساری باتیں میری طرف سے آپ دوستوں کی خدمت میں ایک درخواست ہیں، تاکہ ایک اجتماعی سالم ماحول پروان چڑھائے.
ایک تقاضا بود از برادران،
ایک برادرانہ تقاضا تھا جو آپ سے میں نے کیا.
ایک خواہش ملتمسانہ بود،
ایک ملتمس شخص کی، یعنی جو التماس ہوتی ہے میری طرف سے، ایک التماس ہے آپ کے ساتھ.
یہ خواہش ہی بود انشاءاللہ دوستان میں شامل بکنم.
ایک ایسی خواہش ہے میری آپ کے ساتھ، ایک ایسی آرزو ہے میں نے آپ کے سامنے کی، کہ انشاءاللہ
آپ کے عمل کریں. میں یقین دارم کہ جوان ها قبل از خود من عمل میکنم،
اور مجھے یقین ہے کہ آپ جوان انشاءاللہ مجھ سے پہلے ان باتوں پر عمل کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.